تیرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. قیامت کے دن میرے آقا ہی تو ہیں جنہوں نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی ہمیں بچانا ہے. اب جو ان کے قریب ہو جائے گا تو اس کے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے. کتنا کراؤڈ ہوگا، کتنا رش ہوگا، کبھی سوچا آپ نے قیامت کے دن؟ جنہوں نے حج کیا ہے وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، حج پہ کتنا رش ہوتا ہے، لیکن وہاں 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، قیامت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو دنیا کی آبادی اس وقت ہے، مگر قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ سارے میدان محشر میں موجود ہوں گے. اتنا عظیم، اتنا بڑا مجمع، میں اپنے آقا کے قریب کیسے ہو سکوں گا؟ ان سے ملاقات کیسے ہو سکے گی؟ میں ان کے قریب کیسے پہنچ سکوں گا اتنے لوگوں؟ تو آپ فارمولا خود نبی پاک نے دے دیا ہے کہ اتنی بھیڑ میں، اتنے مجمع میں اگر چاہتے ہو کہ میرا قرب مل جائے تو پھر مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھو. تو ہمیں چاہیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے، کیا مقام دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ساتھی ہیں جو آج بھی ساتھ ہیں، صدیق اکبر، عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. زندگی بھی نبی پاک کے ساتھ گزاری، سفر و حضر میں بھی ساتھ رہے، غار ثور میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام علی رضوان کے سامنے آئے تو اس انداز سے تشریف لائے کہ سیدھے ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جب باہر آئے تو فرمایا کہ دیکھو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے. یعنی میدان محشر میں بھی نبی پاک کے ساتھ جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. کیا مبارک ہستیاں ہیں، کیا مبارک مرتبہ ہے. اس اور خوبصورتی کو سمجھو، یہ جو تعلق ہے نا، ہمیں کیوں اتنا پیار ہے حضرت ابوبکر صدیق سے، سارے صحابہ سے پیار ہے، مگر افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد، رسولوں اور انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا، آپ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. شریعت کا قانون ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں، کہ انسان نے وہی دفن ہونا ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کو بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، پہنچی وہی پر خاک جہاں کا خمیر تھا. انسان جس مٹی سے بنایا گیا ہوتا نا، اس کی تدفین اسی، یعنی اسی مٹی میں جا کر قبر میں وہ جا کے ملتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی لوگ کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، کسی اور جگہ ہوتے ہیں، مگر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں موت لکھی ہوتی ہے، کیونکہ مٹی وہاں کی لکھی ہے. تو اگر یہ بات اس کو سمجھیں، سامنے رکھیں، تو اب ذرا دل کی آنکھوں سے، کہتے ہیں نا دل کے کانوں سے سنو، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کون سی مٹی سے بنے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی مٹی سے بنے تھے؟ مزار کہاں ہے ان کا؟ نیکسٹ ٹو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. علماء فرماتے ہیں جس مٹی مبارک سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی اسی مٹی سے فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو بھی بنایا گیا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے مرتبہ. صحابہ کرام میں یہ شیخین کہلاتے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال پھر اس کے بعد عثمان غنی, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے, مگر جو مقام, جو مرتبہ, جو فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے, نارملی ہم نام تو سنتے ہیں اور دو تین بڑے مشہور واقعات ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ ان کی زندگی کا کون سا واقعہ یاد ہے, تو وہ غار ثور کا واقعہ سنا دے گا, وہ سانپ نے جو ڈس لیا تھا. یقیناً نو ڈاؤٹ ون آف دا, مطلب میں کہوں کہ ان کی زندگی کا یہ سنہرا ہی واقعہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی تھی نا, آپ کی زندگی ایکچولی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے کے لیے تھی. آپ کی زندگی کا مقصد ہی ایک تھا. ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شعر کے بالکل مصداق ہیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. وہ جیتے ہی نبی پاک کے لیے تھے. ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کی زندگی کی خواہشات کیا ہیں. تھوڑی دیر یہاں بریک لیتا ہوں, میں آپ سے ایک کوئسچن کرنا چاہتا ہوں. ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچو کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ ٹاپ تین خواہشیں بتاؤ اپنی جو آپ چاہتے پوری ہو جائے, زندگی میں تین تمنائیں کیا ہیں, تو کوئی کہے گا یار میری تمنا ہے بڑا گھر مل جائے, کوئی کہے گا فلاں گاڑی مل جائے, فلاں ملک کا ویزا مل جائے. سب نے اپنے اپنے ذہنوں میں کچھ ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یار یہ ٹاپ تھری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی تین تمنائیں کیا ہیں, سنو کیا کہتے ہیں. پہلے تو الفاظ کا مزہ لو. عربی جو ہے نا اتنی خوبصورت زبان ہے, اس سمجھ نہ بھی آئے تو الفاظ موتیوں کی مانند لگتے ہیں, کیونکہ میرے آقا کی زبان ہے, جنتیوں کی زبان ہے, لغت القرآن ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں تین تمنا ہے, النظر الیک, النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. الفاظ ہی کیسے پیارے ہیں, ابھی سمجھ نہیں آئے پھر بھی اچھے لگ رہے ہیں. اب ذرا اس کا معنی سمجھو. کہتے پہلی تمنا یہ ہے کہ بس نبی پاک کو دیکھتا رہوں, النظر الیک, بس میری نگاہیں آقا کا دیدار کرتی ہے. دوسری کیا ہے, وانفاق مالی علیک, بس نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہا. اور تیسری تمنا ہے والجلوس بین یدیک, بس پیارے آقا کے قدموں میں بیٹھا رہوں, ان کے پاس رہوں, کہیں اور نہ جاؤں. دل سے نکلی تھی نا, مقدس تمنائیں تھی نا. اللہ نے تینوں کیسی پوری کی ذرا دیکھو, ایسی پوری کی جو کسی کی نہیں ہوئی. پہلی النظر الیک, حضور کو دیکھتا رہوں. جب نبی پاک بیان فرماتے تھے نا, تو صحابہ کرام علی رضوان کا کمال ادب یہ ہوتا تھا کہ سارے صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے. پتہ ہے آپ کو, نبی پاک کا سراپا سارے صحابہ بیان نہیں کر سکتے تھے. کئی صحابہ سے پوچھا جاتا کہ کہتے تھے ان کے زمانے میں, مگر ہم جی بھر کے ڈائریکٹ دیکھتے نہیں تھے, ہم ادب سے سر جھکائے رہتے تھے. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی پاک بیان فرماتے نا, سارے صحابہ نگاہ جھکاتے تھے, صدیق اکبر آقا کو دیکھتے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار کرتے تھے اور آقا بیان کے دوران انہیں دیکھتے تھے. نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے تھے, آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے. اچھا یہ صرف ایسا نہیں تھا بیانات میں دیدار, دیدار تو ہوتا ہی تھا, ساری زندگی ساتھ رہے. مگر سبحان اللہ, جو غار ثور کی بات چلی ہے نا, جو غار ثور میں دیدار کیا ہے نا صدیق اکبر نے, وہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا. کیونکہ تین دن اور تین راتیں کوئی اور تھا ہی نہیں, اس غار میں صدیق اکبر تھے اور نبی پاک تھے. اور جب جلوائے جانا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے نا, اس وقت ٹرائی ٹو امیجن کہ دیدار کا عالم کیا ہوگا. کوئی کسی کی گود میں سویا ہو تو کتنا کلیئر ویژن ہوتا ہے, کیسے گال مبارک دیکھے ہوں گے, کیسے داڑھی کا ایک ایک بال دیکھا ہوگا, کیسے مبارک پلکیں دیکھی ہوں گی, کیسی پیشانی دیکھی ہوگی. علماء کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں جب نبی پاک آرام فرما رہے تھے, صدیق اکبر کائنات میں اس وقت وہ عبادت کر رہے تھے جو پوری کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. ون اینڈ اونلی پہلی تمنا کیا تھی؟ ان نظر الیک، حضور کو دیکھتا رہوں، اللہ نے کیسی پوری کی. دوسری وہ انفاق مال الیک، یہ بھی خواہش کیسی پوری ہوئی. ویسے تو نبی پاک علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں، دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں یار میں نے فلاں پر مہربانی کی یا میں نے فلاں جگہ پر خرچ کیا. اول تو اچھی کام کر کے جتانا نہیں چاہیے، لوگ جتاتے بہت ہیں، میں نے اپنے رشتے دار کی شادی کرا دی، میں نے فلاں کی مدد کی، یا میں نے فلاں مسجد میں پیسے دیے. ہم کہیں کوئی کمال نہیں ہے، جس کے اوپر خرچ کی اگر وہ کہے نا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا، لیکن اب بات میں اس کی کر رہا ہوں جو ساری دنیا کو نوازتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے دساں گل کی خزینے دی، ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دی. آقا کی خیرات تو کھا رہے ہیں نا، آقا خود فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، مگر خود قاسم میں نعمت فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اوروں کے مال نے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا. ایک اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ میں مجھ پر کسی نے بھی جو احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، مگر ابو بکر نے جو میرے ساتھ بھلائی کی ہے قیامت کے دن رب سے لے کر ابو بکر کو اس کا بدلہ لوٹاؤں گا. اچھا نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کا مال پتہ کیسے یوز کرتے تھے؟ روایتوں میں لکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے، اتنا کلوزنس تھی، اتنا فری تھے آپس میں، اتنا پیار اور اعتماد تھا. اور صدیق اکبر کے بہت سارے اخراجات کمال کے ہیں، مگر دو خرچے اللہ نے کیسے صدقہ جاریہ کروایا آپ سے، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ امیہ بن خلف جو ہے حضرت بلال حبشی پر بڑا ظلم کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، مارتا تھا، تپتی ریت پر لٹاتا تھا، تو نبی پاک نے بھی دیکھا، آپ بھی غمزدہ ہو گئے کہ یہ بلال کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے. اب کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے امیہ کے پاس اور جا کر کہا کہ اے امیہ تم جو ہے وہ اس کو کتنے میں دو گے؟ اب مثال دیتا ہوں، کافی لمبا واقعہ ہے. اس نے ایک اماؤنٹ کہی کہ میں اتنے پیسے میں دوں گا، اتنا سونا لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اور پیسے بڑھا دی، کہ نہیں اب اتنے لوں گا. سودا ہو گیا، پھر ریٹ بڑھا دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اور ریٹ بڑھا دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ ریٹ بڑھاتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ریٹ کو اوکے کرتے رہے. اب کیا ہوا، پانچ اوکیا سونے پر جا کے ڈن ہوا سودا. یہ بنتے ہیں 32 تولے سونا، 32 تولے سونے میں آج کے حساب سے سمجھ لو آپ کے 35-36 لاکھ روپے خرچ کیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید لیا. تو امیہ پتہ کیا کہتا ہے کہ اے ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، تم تو بڑے کاروباری مشہور ہو، تمہاری ڈیلنگ بڑی مشہور ہے، اس غلام کی قیمت تو اتنی نہیں تھی، پانچ اوکیا سونا 32 تولے سونا تم نے دے دیا. سنو ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ارے تم اس کے 100 اوکیا سونا مانگتے ہوئے وہ بھی دے دیتا، تمہیں کیا پتا بلال کیا ہے. حضرت بلال کو لیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور بلال حاضر ہے، میں نے اس کو آزاد کروا دیا، اس کی پیمنٹ ہو گئی ہے. اب سنو نبی پاک کا انداز اور حضرت ابو بکر صدیق کا خرچ کیسا مقبول ہے. آقا فرماتے اے ابو بکر بلال کے چھڑانے میں، بلال کو آزاد کرنے میں جو مال خرچ کیا تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر. اللہ اکبر، صدیق اکبر کیا خوب جواب دیتے ہیں، حضور میرا جو بھی ہے وہ آپ ہی کا تو ہے، اگر میں نے کچھ خرچ بھی کیا تو وہ آپ ہی کا ہے، لیکن وہ خرچ کیسا کیا کہ آج ساری دنیا جس مؤذن رسول کو عاشقوں کا امام مانتی ہے اس کو آزاد کروانے میں جو رقم خرچ ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کی. دوسرا عظیم صدقہ، جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی نا تو زمین خریدنی تھی، تو زمین یتیم بچوں کی تھی، بچوں سے کہا گیا کہ یہ زمین ہمیں چاہیے. بچے بڑے فرما بردار تھے، کہتے ہیں حضور ہم آپ سے کیا پیسے لیں گے، آپ لے لیں اللہ کے لیے، پیسے اللہ سے لیں گے، اس کا اجر اللہ سے لیں گے. نبی پاک نے فرمایا نہیں، کیونکہ یتیم بچے تھے اور نابالغ تھے، نابالغ اپنی طرف سے کوئی چیز اس طرح ہبا نہیں کر سکتا. اب نبی پاک نے اس کی رقم ادا کرنا چاہیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے مسجد نبوی کی زمین کی پیمنٹ کی اور پھر وہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی. تو جان لو آج بھی اور صبح قیامت تک جتنے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جو نیکیاں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں سیدنا ابوبکر صدیق کو مل رہی ہیں. دوسری تمنا کیا تھی؟ انفاق مال علی، حضور پر اپنا مال خرچ کرتا. کیسا مال خرچ کیا آپ سوچو. آج لوگ کہتے ہیں یار میں نے بڑا رائٹ ٹائم پلاٹ خرید لیا، فلا جگہ بکنگ کروا لی تھی، ایسا زبردست سودا میں نے کیا، دیکھو کتنے پیسے بڑھ گئے. ارے میں اور آپ سمجھتے ہیں وہ سودا اچھا جس میں پیسے بڑھ گئے. سیکھو صدیق اکبر سے، وہ ادھر خرچ کرتے جا جنت میں گھر مل جاتا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ ذہن دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بوجھ نہ سمجھے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. ہاں یہ نہ سمجھا کریں کہ کوئی کروڑوں پہ خرچ کرے گا تبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. نہیں، اپنی اپنی حیثیت سے. کسی کا باغ کم ہو جاتا ہے، کسی کی کھجور آگے بڑھ جاتی ہے. ہاں دل سے جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا جذبہ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں میری تمنا ہے پیسے بڑھ جائیں، صدیق اکبر کہتے ہیں میری تمنا ہے میرے پیسے سرکار پہ خرچ ہو جائیں. فرق دیکھو، ویژن کا فرق دیکھو کہ اپنے مال اپنے آقا پر خرچ کرنے کی توفیق دے. اور پھر ایک واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے جب نبی پاک نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اچھا صحابہ کرام کا کمپٹیشن کتنا خوبصورت، کمپٹیشن ادھر بھی تھا، ہاں آج ہمارے درمیان بھی ہے، مگر ہم کی اور ہمارے کمپٹیشن میں فرق کیا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے پاس پیسے اچھے تھے، آئی واز ویلدی دیٹ ٹائم، میرے پاس کچھ مال آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا ہر بار ہی ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، میں اس بار نیکیوں میں آگے نکلتا ہوں. آقا نے مال اسلام کے لیے، مال کے لیے اعلان کیا ہے تو کیوں نہ میں اپنا آدھا مال لے کر چلا جاؤں. آج 2.5% زکات لوگوں کو بھاری پڑتی ہے، مولانا صاحب کوئی طریقہ بتائیں تھوڑے پیسے اور بچ جائیں زکات کے، 2.5% بھاری پڑ رہی ہے اور حضرت عمر فاروق 50% لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہاں تھوڑی دیر کے لیے واقعے کو روکتا ہوں کیونکہ واقعہ تو یہ بچپن سے سب نے سنا ہے اور کئی بار سنا ہے، لیکن کمال کا واقعہ جتنی بار سنو ایمان تازہ کر دیتا ہے. مگر ایک بات اس میں سیکھ لے پہلے، کیا کہا حضرت عمر نے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، پیسے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. آج ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے یار، پیسے آ گئے اب وہ جو ساری ارمان باقی تھے نا گناہ کرنے والے یا عیاشیوں کے، ہیں یار وہ والا کام تو ابھی تک کیا ہی نہیں، غریب تھا پیسے والا ہو گیا، اب چلتے ہیں وہ والے ملک میں، اب کرتے وہ والا گناہ. معاذ اللہ، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ رب نعمتیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ جب اللہ دے رہا ہے اور تمہیں وہ جتنا دے رہا ہے، عقل یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے تو تم سجدے بڑھاؤ، تم شکر بڑھاؤ، تم اس کو راضی کرنے والے کام کرو. مگر ہو یہ رہا ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں، اسی کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ کمپٹیشن، چونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں شادی میں جاؤ تو گھر آ کر الگ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہوا بھائی اس نے یہ والے کپڑے پہنے تھے، اس نے فلاں والی جیولری پہنی تھی، دیکھا آپ نے جہیز میں کتنا سامان دیا، ارے اس نے کھانا کتنا اچھا کیا، ہمیں اس سے اچھا کرنا ہے. ہم اسی میں مر گئے، ہم اسی کمپٹیشن میں پھنس گئے کہ اس کی گاڑی اچھی ہماری گاڑی چھوٹی، اس کا زیور اچھا ہمارا زیور کمزور، اس کا گھر بڑا ہمارا گھر چھوٹا. ہم چاہتے ہیں دنیا میں آگے بڑھیں. ایک بات ادھر بٹھا لو، تم جتنی بھی بڑی گاڑی لے لو اس سے بڑی گاڑی موجود ہے، جتنا بھی بڑا گھر لے لو اس سے بڑا گھر والا مل جائے گا. لوگوں کے پاس اپنے ہوائی جہاز ہیں، کدھر تک ریس لگاؤ گے، تھک جاؤ گے. ادھر کمپٹیشن کیا تھا؟ ادھر کمپٹیشن یہ تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا. کیجئے نا مقابلہ. مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے سامنے سے کوئی بڑی گاڑی والا نکل جائے، ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس کب گاڑی آئے گی. تہجد گزار گزر جائے کیوں خیال نہیں آتا کہ میں تہجد گزار کب بنوں؟ حافظ قرآن کو دیکھ کر یہ کیوں دل میں خیال نہیں آتا کہ یار اس نے پورا قرآن یاد کر لیا، مجھے ایک پارہ یاد نہیں، میں کب قرآن پڑھنے والا بنوں گا؟ کمپٹیشن کرنا ہے تو اس پہ کرو نا. ہماری دکان پر، ہمارے آفس پر کام کرنے والا 5 ٹائم کا نمازی بعض اوقات ہوتا ہے، ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے اور وہی سیٹ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہ جاتا ہے، کیوں نہیں سوچتا کہ یہ میرا ملازم ہو کر جنت کی طرف جا رہا اور میں پیچھے رہ گیا. ہم صرف دنیا والوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، حالانکہ یہ ریس ہی بیکار ہے. صحابہ کرام کے اس انداز سے سیکھو کہ آپ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ کہا، پیسے زیادہ ہیں آج ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے نکلنے کا ذہن بنائیں. اور سبحان اللہ، جب نبی پاک کے پاس گئے اور پیارے آقا نے کوسچن کیا کہ اے عمر کیا لائے ہو، کہتے حضور گھر میں جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا ہوں، 50% لے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے انتظار تھا کہ صدیق اکبر کیا لاتے ہیں. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، اچھا ایک اور یہاں پر بات بڑی غور طلب ہے، دیکھنے میں اپیرنٹلی جو سامان تھا نا صدیق اکبر کا وہ حضرت عمر سے کم تھا, سامان کی جو تعداد تھی وہ حضرت عمر سے کم تھی, لیکن جب نبی پاک کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا لائے ہو, تو کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ وہ تاریخی جملہ, کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے, سب کچھ لے آیا. کتابوں میں لکھا کہ جو کرتے پر بٹن تھے نا وہ بٹن کی جگہ بھی کانٹے لگائے تھے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے, فرشتوں کے سردار آقا کی بارگاہ میں آئے, انہوں نے جو لباس پہنا تھا اس پہ بھی بٹن کی جگہ کرتے میں کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک نے سوال کیا جبریل آج کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے حضور خالی آج میں نے نہیں, اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا ہی لباس پہنا. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سنو اس پوزیشن میں کہ جب ایک روپیہ نہیں ہے ایوری تھنگ سب کچھ دے دیا. صدیق اکبر سے حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ حضور صدیق اکبر کو اللہ کا سلام دیجئے, رب سلام ارشاد فرما رہا ہے, اور ابو بکر سے پوچھئے اے ابو بکر کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ اللہ اکبر. نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق کو رب کا سلام پہنچا کر کہا کہ اے ابو بکر رب ارشاد فرما رہا ہے, یہ بتاؤ کہ ابو بکر اس حال میں تم رب سے راضی ہو کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ صدیق اکبر زارو کتار رونے لگے, کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں بالکل راضی ہوں, ایک روپیہ نہیں ہے اللہ سے راضی ہے, ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں ہم رب سے ناراض ہیں, کبٹ بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس شکوے ہیں, ہماری جیبوں میں پیسے ہیں, ہم لباس والے ہیں بے لباس نہیں ہیں, مگر پھر بھی ہمارے زبان پر ٹینشن اور شکوے اور شکایات ہیں. سوچو ہم کدھر ہیں اور وہ کدھر تھے. سیکھنا یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو, اس کو بوجھ نہ سمجھیں, اور پھر اگر کمزوری آ جائے تنگی آ جائے تو رب سے ناراض نہیں ہوتے, شکوہ نہیں لاتے زبان پر, زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. دوسری خواہش کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ, اپنا مال نبی پاک پہ خرچ کرتا رہوں. کیسا خرچ کیا کہ آج 1450 سال ہو گئے ہیں ہر وقت ان کے اس مال کے خرچ کا ذکر ہوتا رہتا ہے, اللہ نے کیسا مقبول خرچ کروا. اور تیسری تمنا وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ, بس حضور کے پاس رہوں, حضور کے قدموں میں حاضر رہوں, ساری زندگی تو حاضر رہے. کیسا کرم ہوا کہ آج سنہری جانیوں کے پیچھے بھی نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں. ساری دنیا میں جب بھی کوئی نبی پاک کے روضے پر جا کر آقا علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے, رائٹ آفٹر پھر سیدنا صدیق اکبر کو بھی سلام کرتا ہے, حضرت عمر فاروق کو بھی سلام کرتا ہے. یہ کیا مقام پر ان کو جو قبر منور ملی ہے. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو وہ شان ہے جتنا بیان کریں. اور اچھا پھر ایسا نہیں کہ صرف یہی ایک وصف تھا, آپ کے اندر اتنے کمالات اور آپ کی زندگی کی ایسی ایسی عادتیں ہیں. سبحان اللہ, ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا, آپ ذرا سنیے گا. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں, 360 اچھی خصلتیں اچھی عادتیں, اور اللہ عز و جل جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے. آؤٹ آف 360 اگر کسی کے اندر ایک خصلت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں اسی سبب سے وہ جنت میں داخل بھی کر دیا جاتا ہے. اچھی عادت کی یہ ویلیو ہے. اچھا صدیق اکبر نے بڑا ہی نرالا سوال کر لیا, کہتے حضور کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہے؟ 360 ہیں, کیا حضور کوئی ایک میرے اندر بھی موجود ہے؟ سنو جواب کیا دیا سرور کائنات علیہ السلام, فرماتے اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں, آل ٹوگیدر ساری خصلتیں ابو بکر تمہارے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر, یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا آپ کے بارے میں ایک اور تھوڑی یونیک بات بھی بتا دوں کہ ابو بکر بڑے آپ مشہور اسی نام سے ہیں, مگر ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے, یہ آپ کی کنیت ہے. اصل آپ کا نام عبداللہ ہے, اور آپ عتیق مشہور تھے, صدیق بڑے مشہور ہیں, آپ کے القابات ہیں. اور سبحان اللہ آپ کے یہ جو القابات ہیں اس کے پیچھے بھی بہت خوبصورت لاجکس ہیں کہ آپ کا جو عتیق ہونا ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض, ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں. عتیق کہتے ہیں آزاد. صدیق بھی اس کے لیے آپ کی بہت ساری توجیحات علماء پیش کرتے ہیں. حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق, اے ابو بکر بے شک اللہ عز و جل نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے, اللہ کی طرف سے یہ نام عطا ہوا ہے. اور اس کے بہت ساری وجوہات اور واقعات علماء نے لکھی, مگر بڑا مشہور واقعہ جو ہے شب معراج, نبی پاک کو جب معراج کرائی گئی تو اس وقت بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے, باقی تو دشمن تھے مکے والے, آپ کو برا بھلا کہتے تھے, ابو جہل بھی تھا. تو نبی پاک صبح ہوئی تو آپ نے اناؤنس کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس کی بھی سیر کر کے آیا ہوں, آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا. تو جب نبی پاک نے اناؤنس کیا نا تو ابو جہل نے کہا کہ حضور آپ کیا مکے کے اور لوگوں کے سامنے بھی یہ اعلان کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ابو جہل نے کیا کیا, اور مکے کے لوگوں کو جمع کیا کہ یہ تو بڑا زبردست موقع ہے ان کو معاذ اللہ جھوٹا بنانے کا, اب پیارے آقا کے سامنے اور لوگوں کو بھی لے آیا. تو نبی پاک نے وہاں بھی اعلان کر دیا. جیسے اعلان کیا تو یہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, کیونکہ اس زمانے میں جہاز نہیں تھا, اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی, گھوڑے یا اونٹ پر بھی کوئی مکے سے بیت المقدس جاتا تو ایک مہینے جانے کا راستہ تھا, ایک مہینے کی واپسی کا راستہ تھا. کہ رات میں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہاں سے ہو کر آ جائے. اب جناب بڑا شور مچ گیا, بڑا واویلا ہوا, بڑا ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا. اب لوگوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک سے بہکانے کا, یہ بڑا مضبوط ان کا ساتھی ہے, پیسے والے بھی تھے, بھی تھے, دبدبا بھی تھا, اس موقع پر ان کو دور کر دیتے ہیں تاکہ اس اسلام کی قبر ٹوٹ جائے. حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اے ابو بکر تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں, سفر کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا, کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ آپ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. کہا ہاں وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں, آسمانوں سے بھی ہو کر آئے ہیں. سنو صدیق اکبر نے کیا کہا. صدیق اکبر نے کہا میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں, without any argument, without any, کیا دلیل بھی نہیں مانگی, کوئی ریفرنس نہیں مانگا کہ کیسے پوسیبل ہے, میرے آقا فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ابو بکر تم ایسی بات کی کیسے تصدیق کر سکتے ہو؟ کیا لاجیکلی جواب دیا. یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی جواب ہے, آج بھی مسلمانوں کے لیے جواب ہے. کہتے ہیں جب میں نے ان پر ایمان لایا ہوں, وہ کہتے ہیں رب ایک ہے, رب کو دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے. جب وہ کہتے ہیں آسمان سے جبریل آتے ہیں قرآن کی آیتیں لے کر, میں آسمانی خبروں کو مانتا ہوں. تو وہی نبی اگر کہہ رہے ہیں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں تو میں اور کیا کہوں, میں ان کی بات کو مانتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کا یہ تصدیق کرنا تھا, اس دن سے آپ صدیق مشہور ہو گئے, بلکہ صدیق اکبر بن گئے. مگر یہ انسیڈنٹ, یہ واقعہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی پیرامیٹر بننا چاہیے, آج کے مسلمانوں کے لیے بھی میسج بننا چاہیے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جو لاجکس ڈھونڈتے ہیں, اسلام کے احکام میں کوئسچن کریٹ کرتے ہیں. یار یہ کیسے پوسیبل ہے؟ پہلے تو معراج کی رات کی ہی بات کر لو. جب بھی 27 رجب آتی ہے دو گروہ بن جاتے ہیں, مسلمان کہلانے والے ایک تو جشن مناتا ہے, معراج کی خوشیاں مناتا ہے, نبی پاک کو اتنا بڑا انعام ملا, رب نے اپنے پاس بلایا, اپنا دیدار کرایا, وہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. سوچ لو خوشیاں منانے والے صدیق اکبر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, وہ مان رہے ہیں کہ میرے آقا کو معراج ہوئی ہے. مگر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہر 27 رجب کو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ جناب یہ خواب میں ہوا ہوگا, یہ ظاہری طور پہ نہیں ہوا, سفر جو ہے یہ فزیکل نہیں تھا, یہ خواب میں تھا. میں صرف عقل مند لوگوں سے ایک سوال کر لیتا ہوں, دو اور دو چار والا جواب ہے اس کا. مجھے ایک بات بتائیے, اگر نبی پاک نے خواب میں یہ سفر کیا تھا تو پرابلم کیا تھا مکے والوں کو, اعتراض کیا تھا؟ آپ کا بیٹا صبح اٹھے اور اٹھ کر کہے بابا جان خواب میں لندن گیا تھا, اس کے بعد امریکہ بھی گیا, اور پھر اٹھا ہوں تو برابر میں آپ کے سو رہا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا سو جا میں بھی ساری رات گھومتا رہتا ہوں, خواب میں تو ساری سفر کر رہے ہیں بھائی, اس پہ کیا اعتراض ہے؟ نبی پاک دیکھیں اللہ کی شان ہوتی, کچھ ایسے ایویڈنس بن جاتے ہیں. ابو جہل کا جو شور مچانا تھا, جو مکے میں جب نبی پاک نے ریویل کیا, اعلان کیا, تو جھگڑا ہو گیا, جو شور مچا, جو اعتراض ہوا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر پیارے آقا کا یہ کہنا تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. یہ اعتراض بتا رہا ہے کہ میرے آقا کا دعویٰ یہ تھا کہ میں جسمانی طور پر ہو کر آیا ہوں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ عقل مند میرا پوائنٹ پک کر چکے ہوں گے کہ یہ ابو جہل کا وہاں پر اعتراض کرنا, صدیق اکبر کے دروازے تک جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرور کائنات کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بذات خود بیت المقدس گیا. سنو آج جس کو پرابلم ہو جاتی ہے نبی پاک کی معراج کے سفر پر, وہ سوچ لے کہ وہ ابو جہل کی نقش قدم پر تو نہیں چل رہا, ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں, انہوں نے اس وقت تصدیق کی تھی, عاشقان رسول آج تصدیق کر رہے ہیں. اور دوسری بات, اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ کفار مکہ تو ان کو تو چین ہی نہیں آ رہا تھا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ واقعی بیت المقدس ہو کر آئے نا تو یہ بتائیں ذرا وہاں کے دیر و دیوار کیسے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی پاک اپنی پوری زندگی میں بیت المقدس نہیں گئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر نہیں کیا تھا, فزیکل ٹریول نہیں کیا تھا. اچھا کچھ لوگ تھے جو ہو کر آئے تھے, تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کتنے پلر ہیں, دیوار کا رنگ کیسا ہے, آگے والی دیوار پہ کیا ہے. اچھا اب میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں. اب مثال کے طور پر ہم بیان کرنے آتے ہیں نا, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں میرے پیچھے اسٹیج کیا ہے مجھے نہیں پتا. کبھی کبھی جب میں اپنا بیان بعد میں دیکھتا ہوں لگتا ہے یہ میں نے کدھر کیا تھا, کیونکہ ہماری نظریں آگے ہوتی ہیں, پیچھے تو نہیں ہوتی نا. آپ خود بھی کسی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, جس نے بھی کسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی ہے بتاؤ اس میں کتنے پلر ہیں. آپ کہیں گے مولانا صاحب پلر پر گننے نہیں گیا تھا, نماز پڑھنے گیا. اچھا کتنے پنکھے ہیں بتا دو, اچھا لائٹیں تو گنی ہوں گی, اچھا صفائی بتا دو, اچھا کلر کیا تھا مسجد کا, شاید وہ بھی یاد نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نقش و نگار دیکھنے نہیں جاتے, ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں. کتنا illogical question تھا کہ بتائیں بیت المقدس کے در و دیوار کیسے ہیں, اگر آپ گئے ہیں نا تو بتائیں, کہ انہوں نے یہ سوال شروع کر دیے. اب یہ بڑا typical question تھا. اللہ کی شان دیکھو پیارے آقا اس سے پہلے کے جواب دیتے جبریل امین بیت المقدس کا پورا نقشہ نبی پاک کے سامنے لے آئے. آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہیں, وہ پوچھتے جاتے میرے آقا دیکھ کے بتاتے جاتے, جتنے سوال کیے نبی پاک نے سب جواب دے دیے. اللہ اکبر. اس وقت ماننے والوں نے بغیر دلیل کے مانا, کچھ ایسے تھے جنہوں نے جواب سن کر بھی نہیں مانا, جن کے دل پہ مہر ہوتی ہے نا پھر نہیں مانتے. تو بہرحال صدیق اکبر کی ادا یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی قانون آ جائے اس میں یہ نہ پوچھا کرو اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں ہوا تھا, اس کی دلیل کیا ہے. وہ پنجابی لوگ جملہ کہتے ہیں نا, اسی منن والے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں. ہیں جو لوگ آج پوچھتے ہیں نا کہ یار اسلام کا یہ قانون کیسے, تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, ہم تو ایمانی غیب پر لائے, ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا. پیارے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے, ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا جبریل امین میرے پاس آتے ہیں ہم نے مانا, آتے قیامت دیکھی نہیں اس پر ایمان لائے, جنت دیکھی نہیں اس پر ایمان ہے, دوزخ دیکھی نہیں اس پر, ہمیں ان تمام چیزوں پر ایمان ہے جو ہمیں نہیں دیکھا. تو پھر ہمارا تو ایمان ہی غیب پر ہے, تو پھر ان چیزوں پر لاجیکلی سوال ہمارا بنتا نہیں ہے, ہماری عقلیں تھوڑی ہیں. شریعت کے بارے میں پتا چل جائے کہ شریعت کا حکم, ہمارا کام کہنا لبیک. نبی پاک نے فرمایا ہمارا کہنا لبیک تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو ایسی ایسی ادائیں ہیں. ایک آخری بات کر لیتا ہوں ورنہ ساری رات ان کا ذکر خیر ہوتا رہے باتیں ہی ختم نہیں ہوں گی. 360 خصلتیں جس شخصیت میں ہوں, سوچو ان کی ادا کیسی ہوگی. آخر میں ایک واقعہ ان کا سنا دیتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ وہ کام بھی آئے گا. ہوا یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ ایک جو ہے وہ شخصیت کی مدد کرتے تھے, اور ہوا یہ کہ اس صحابی رسول سے کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان سے ان کو سخت دکھ پہنچا. حضرت مصباح رضی اللہ عنہ کا نام تھا. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اس بندے کو پیسے نہیں دوں گا. ہوتا ہے نا کسی کی بندہ مدد کر رہا ہے وہی بندہ دکھ پہنچا دے, وہی بندہ خلاف باتیں شروع کر دے, یا وہی بندہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ بندہ کہہ رہا ہے ایک تو اس کی مدد کر رہا ہوں مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے, اللہ کی قسم میں اس کی مدد نہیں کروں گا. آپ نے یہ قسم اٹھا لی. آپ کا قسم اٹھانا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن کی جو آیت ہے نا یہ ایکچولی میرے بیان کا عطر ہے. یہ میں میسج دے کے جانا چاہتا ہوں خاندان والوں کو کہ دیکھو صدیق اکبر کو رب نے کیا فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں, قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی. اور پھر کیا کریں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, فرمایا اور معاف کریں اور درگزر کریں. یا معاف کر دیں گے درگزر کریں گے پھر کیا ملے گا, کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف پتا چلا کہ اللہ نے ان کو اولو الفضل فرمایا، یہ تم میں فضیلت والے، آپ کی فضیلت قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا، الفاظ کی چاشنی محسوس کرو کہ معاف کر دو، درگزر کرو، ایسے کام کرنے کی قسم نہ کھایا کرو۔ کیوں؟ کہ تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ایکچولی یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہمارے خاندانوں میں ہم نے دشمنیاں لگا لیتے ہیں، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کو شادی میں نہیں بلاؤں گا، انہوں نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، نہیں جناب ہمارا ان سے تعلق ختم، ہم بالکل رشتہ داری نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ ارے آپ سوچو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ، اور معاف کرو اور درگزر کر دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رب تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر، جو آج لوگ معاف نہیں کرتے، جنہوں نے دشمنیاں لگائی ہیں، جو لوگوں سے جناب دل میں کینہ رکھ کر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کہیں پھنس نہ جائیں، کہیں مارے نہ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اور یہ کہہ کے معاف کرو کہ اللہ میں نے تیرے بندے کو معاف کر دیا ہے، میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے۔ کیونکہ روایتوں میں آتا ہے جو معاف نہیں کرتا، سنو یہ حدیث، آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ طے کر لیں، آپ نے ملازم کو معاف نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو معاف نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، یا جس سے بھی آپ کا جھگڑا ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے میں نے بدلہ لینا ہے جناب، ہاں بتاؤں گا میں کون ہوں، میں اس کو پتا کیسے چلے گا میں کون ہوں، ایسے کیسے معاف کر دوں بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، تو تیار رہیے، کہیں قیامت کے دن آپ کو بھی معاف نہ کیا گیا تو کیا کرو گے؟ سوچو، اگر ایک کسی کی غلطی پر میں بدلہ لینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میری کتنی غلطیاں ہیں، میرا کیا بنے گا؟ ایک صحابی رسول تھے، آپ کے غلام نے کچھ مسٹیک کی، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، حالانکہ وہ غلام تھا، پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا تم اس اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اس صحابی رسول نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام موجود تھے، کہا حضور معاف کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے غلام کو ہی آزاد کرتا ہوں، آزاد کر دیا۔ یہ بات سمجھ لو کہ آج میں اور آپ اگر کسی بندے پر، بندی پر، رشتہ دار پر، ملازم پر کنٹرول رکھتے ہیں، ہمارا رب ہم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم دو لوگوں کو معاف نہیں کرو گے اور تمہیں پکڑ لیا گیا، ہم کدھر جائیں گے؟ صدیق اکبر نے قسم توڑی، کفارہ دیا، اور ان کا جو خرچ تھا وہ جاری کر دیا۔ جو بھی خاندان کے افراد مجھے ادھر بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو پلیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے وصف دیکھا، قرآن ان کو کہتا ہے، رب نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ آج ہم بھی بندوں کو معاف کر دیں۔ ایک آخری واقعہ سن لو، ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ کہ تم کیسے بخشے گئے، تم تو بڑے گناہگار تھے۔ کہا یار ہاں تھا تو بڑا گناہگار، ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک بہت تیز ڈال دیا، مجھے بڑا غصہ آیا، جی چاہ ابھی بیوی کو سزا دوں۔ ہو سکتا ہے ادھر بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے، جو ذرا کھانا اگر نمک تیز ہو جائے تو ادھر ہی پلیٹ پھینک دی، برتن توڑ دیا، چائے ٹھنڈی ہے تو گالی نکال دی، بیوی پہ بس چلتا ہے بےچاروں کا، تو نکالتے رہتے ہیں اپنا سارا غصہ، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے، اللہ کی بندی، تم سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ اس بندے نے پتہ کیا سوچا، وہ کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا، ابھی بیوی کو جواب دیتا ہوں۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یار بیوی نے آج ایک غلطی کی، مجھے غصہ آ رہا ہے، بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی کتنی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا۔ کہتے بس یہ خیال آتے ہی نا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے چپ چاپ جتنا کھانا تھا کھایا چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بات سیکھو، معاف کرو، درگزر کر۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آج سب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اداؤں پر عمل کریں گے، دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے